الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، وقال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالقعدہ کی آج 29 تاریخ 1445 ہجری کا سال ہے، اور 7 جون 2024 ہے. اسلامی تاریخ اور تقویم کا آخری مہینہ جو کہ ذوالحج کے نام سے ہے، یہ مہینہ اور اس کا نام ہی اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ اس میں اسلام کا پانچواں عظیم الشان رکن حج سر انجام دیا جاتا ہے. ویسے تو یہ حج کے مہینے شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج ہے، لیکن حقیقی طور پر حج جن دنوں میں کیا جاتا ہے وہ پانچ ہیں: 8 ذوالحجہ، 9، 10، 11، 12. اور بعض جو ہے اگر کرنا چاہیں تو وہ اختیاری ہوتا ہے، 13 بھی. تو یہ جو ہے ٹوٹل پانچ دن حج کے ہیں، لیکن اس کے جو پہلے ایام ہیں یا مہینے ہیں وہ حج کی تیاری کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کی انتہا کر رہے ہوتے ہیں اور عید الفطر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو عید الفطر کا جب چاند نظر آتا ہے تو اسی وقت سے حج کے ایام اور حج کے مہینہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک حج اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر تین قسم کے حج ہیں. ایک ہوتا ہے حج قران. قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کا احرام ایک ہی نیت سے باندھا جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان وہاں عمرہ کے لیے جاتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے آزاد نہیں ہوتا ہے، یعنی احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے جب تک وہ حج پورا نہ کر لے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یکم شوال، عید الفطر کے دن، اس نیت سے، یعنی حج قران کی نیت سے وہاں گیا ہے کہ اس نے یکم شوال کو مثال کے طور پر حج اور عمرہ کی نیت سے احرام باندھا اور عمرہ کر لیا یکم شوال کو، اب اس کو پورا مہینہ شوال کا اور پورا مہینہ ذیقعدہ کا اور 8 ذوالحجہ تک احرام کی حالت میں رہنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ تو بال کٹوا سکتا ہے اور نہ ہی ناخن کٹوا سکتا ہے. اندازہ لگائیں کہ اتنے لمبا عرصہ اتنے اس کے بال اور اس کے ناخن کتنے لمبے ہو جائیں گے. اور ہاں، اس میں ایک وہ ہے کہ جب وہ اس حالت میں رہے گا تو اس کا عظیم شان اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ مشقت اس میں بہت زیادہ ہے. نہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، نہ خوشبو والا صابن استعمال کر سکتا ہے، نہ جوتا ایسا پہن سکتا ہے جو اس کی یہ پاؤں کی ہڈی مردوں کے لیے کہ وہ یہ چھپ جائے، اور دو چادریں اس کو پہننی ہے احرام کی، اور احرام کی حالت میں حتیٰ کہ اپنی جو حلال بیوی ہے اس سے بھی اس کو دور رکھنا ہے، اور نہ ہی کوئی جانور کو مار سکتا کہ اس کے سر میں اگر جوئیں بھی پڑ گئی ہیں تو وہ بھی وہ نہیں اس کو مار سکتا ہے، نہ کوئی شکار کر سکتا ہے. تو یہ ایک ساری کی ساری پابندیاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو حج کے دن شروع ہو گئے شوال سے ذوالحج تک، تو اتنا لمبا اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو اس میں ایک حج کی قسم ہے قران، یعنی قران کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کر، ملا کر عمرہ اور حج کو کرنا. اور دوسرا دوسرے حج کی قسم ہے تمتع. اس میں تھوڑی رخصت ہے, اس میں حج اور عمرہ تو دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر جب 8 ذی الحجہ شروع ہوتی ہے, 8 ذی الحجہ آتی ہے, تو پھر دوبارہ وہ حج کا احرام باندھتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں عمرہ کا احرام الگ سے ہوتا ہے, پھر حج کا احرام مستقل وہ باندھتا ہے. اس میں تھوڑی رخصت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اتنا, اور مثال کے طور پر پہلی یکم شوال کو اگر کسی نے عمرہ کر لیا اسی تمتع میں, تو پھر باقی جتنے بھی ایام ہیں وہ 8 ذی الحجہ تک وہ آزاد ہیں, وہ ساری اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم ہے حج افراد, کس میں صرف حج ہی کی نیت کی جاتی ہے, عمرہ کی نیت نہیں کی جاتی ہے. اور پھر یہ جو پہلے دو قسم ہیں جس کے ساتھ, یعنی جن حجوں کے ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے, اس میں پھر جانور بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں. اس میں دو قسم کے جانور ہوتے ہیں, ایک تو حج کا جو کوکی ظاہر کے حج اس کے ساتھ عمرہ اور اس کا جانور ہوتا ہے, اس کو حدی بولتے ہیں, اور دوسرا قربانی کا کہ حاجی اوپر ظاہر ہے کہ جو حج پر حج فرض ہے وہ قربانی بھی کرنی ہوتی ہے لازم ہے. تو پرانے زمانے میں ساتھ جو ہے جب جاتے تھے بری رستے سے جاتے تھے, جب بحری جہاز ہوتے تھے وہ آپ ساتھ جانور لے کر جاتے تھے, اس میں ایک نشانی لگا دیتے تھے, مخصوص قسم کی نشانیاں ہوتی تھیں جانوروں پر. تو جو لوٹ مال کرنے والے ہوتے تھے ڈاکو, تو وہ ایسے افراد ایسے لوگ جو حج کے لیے جاتے تھے اور جن کے پاس حج کے جانور ہوتے تھے, تو حج کے احترام میں وہ ان کو لوٹتے نہیں تھے, لوٹ مار نہیں کرتے تھے, یعنی وہ جانوروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے, مطلب کہ ہلاک نہیں کرتے تھے, اور حاجیوں کو بھی نہیں کچھ اتنا زیادہ زود و کوب کرتے تھے, نہ ان سے چیزیں لوٹتے تھے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے گئے پہلی مرتبہ, تو کفار نے منع کر دیا تھا, تو حدیبیہ کے مقام پر وہاں ٹھہرے, تو وہاں پھر جب اس میں ہوتا یہ ہے کہ حج یا عمرہ کے جب احرام انسان باندھ لے, حج یا عمرہ نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ پیش ہے, آپ نے زیادہ تو جو تین عمرے ہیں وہ اسی ذی القعدہ میں, اسی جو مہینہ ہے جو جس کی آخری آج تاریخ ہے 29, تو اسی میں آپ نے تین عمرے کیے ہیں, وہ چوتھا عمرہ جو ہے آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا. تو پھر جب احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے ہوئے, تو اس میں پھر وہ جانور ذبح کرنا ہوتا ہے, تو آپ نے انہیں پھر اس موقع پر جانور ذبح کیا تھا. تو یہ بھی اس کی لوازمات میں سے ہے حج اور عمرہ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے ایام ویسے تو جو جس میں ایکچولی حج ہوتا ہے مخصوص, یہ ایسی عبادت ہے کہ مخصوص دنوں میں اور مخصوص جگہوں پہ حج, اگر کوئی پوچھے نا حج کی تعریف کیا ہے, تو اس میں یہی آتا ہے کہ حج وہ عبادت ہے جو مخصوص ایام میں مخصوص دنوں میں اور مخصوص جگہ پہ اور مخصوص طریقے سے عبادت کی جائے. مخصوص ایام کا مطلب کہ وہی 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک, اس کے علاوہ اگر پورا سال کوئی منا میں جاتا رہے, بیٹھا رہے, عرفات میں چلا جائے, عرفات میں جانا تو ایک حج کا رکن ہے, فرض ہے, اگر پورا سال وہ ان دنوں کے علاوہ وہاں یا یوم عرفہ کے علاوہ وہاں جا کے بیٹھا رہے, تو اس کا رکن پورا نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں جا رہا ہے, وہاں گیا ہے, لیکن جب اس کو کہا ہے کہ وہاں جانا ہے 9 ذی الحجہ کو, تو اس وقت وہاں نہیں گیا ہے, تو اس وقت سے ظاہر ہے کہ وہ اس کا رکن وہ پورا نہیں کر رہا ہے. اسی طرح جمرات ہیں, جمرات میں کنکر مارنا اور مینا میں جانا اور وقوف مزدلفہ ہے, یہ سب مخصوص جگہوں پہ جانا اور مخصوص اوقات میں وہاں ٹھہرنا اور اس میں مخصوص عبادت کرنا. اب مثال کے طور پر جمرات میں جاتا ہے, اور ہمارے حاجیوں پاکستانیوں کو بہت غصہ ہوتا ہے شیطان پر, وہ اس کو جوتے بھی مارتے ہیں. یہ عجیب لغو بات ہے, فضول ہے کہ شیطان پہ غصہ اگر نکالنا ہے تو اس کا ایک بہترین حل ہے کہ اس کا حل آپ کو پتا ہے کیا حل ہے, شیطان پر اگر غصہ نکالنا ہے اس کا بہترین حل کیا ہے, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا چھوڑ دو، شیطان کی اتباع کرنا چھوڑ دو. یہ شیطان کا علاج سب سے بہترین. جوتا ماننے سے اس کو کیا ہوگا؟ تو یہ تو یعنی بد تہذیبی اور بدتمیزی اور ساتھ یعنی لا علمی کی بات ہے کہ وہاں تو حتیٰ کہ جو کنکر بھی مانے اس کا بھی طریقہ بتایا، چھوٹے چھوٹے کنکر مزدلفہ سے اٹھانے اور اس کو بھی مخصوص طریقے سے، مخصوص انداز سے، اور وہ مخصوص چھوٹے چھوٹے ان کے سائز ہیں تو ان کو پھینکنا ہے. اس میں بھی آتا ہے کہ جس کسی کا حج قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہونا ہوتا ہے تو اس کی وہاں سے جو کنکر وہ مارتا ہے تو وہاں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی غائبانہ طور پر وہ وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے اٹھوا لیتے ہوں گے، جیسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں غائب ہو جاتے ہیں، جنگ جو بھی طریقہ کار ہے. لیکن جن کے حج اور پھر آج کل تو وہاں ٹرکوں کے ٹرک بھر کر وہاں سے لوگوں کے پھینکے ہوئے پتھر جو کنکر ہیں وہ دور لے جا کر پھینکتے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا حج غیر مقبول ہوتا ہے یا رد ہوتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جو عمومی طور پر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی مسلمان ہر سال اتنے حج کرتے ہیں تو پھر بھی ان کی کایا نہیں پلٹتی ہے، ان میں فرق کیوں نہیں آتا ہے، تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے، یعنی نیکی کے جذبات کیوں نہیں بڑھتے ہیں، نیکی کا رجحان کیوں نہیں ہوتا ہے. تو یہاں مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے چاند ایک یہ بھی وجہ ہے کہ باقی تو ہم سارے لوازمات حج کے لیے پورے کرتے ہیں، کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس سب سے بہترین پیکج ہے، سہولیات کے لحاظ سے اور قیمت کے لحاظ سے اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے اور دنوں کے لحاظ سے، مطلب کتنے دن کا جانا مختلف ہے، کسی کے 7 دن ہیں، کسی کے 14 ہیں، کسی کے 21 ہیں، کسی کے 40 ہیں، کتنے مختلف ہیں، تو اس کے حساب سے ان کی قیمت ہے اوپر نیچے، سہولیات کے لحاظ سے بھی یہ ساری چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں. لیکن جو چیز ہم نہیں کرتے، جس کا ہم، یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ وہ نکاح ہوتا ہے نا، لوگ نکاح کرتے ہیں زندگی میں، اپنے کر رہے ہیں یا بچوں کا کر رہے ہیں، بچیوں کا کر رہے ہیں، وہ سارے لوازمات پورے کر رہے ہیں، وہ جو ہے ہال کو بھی بک کرنا ہے انہوں نے، کھانے والے کو بھی کرنا ہے، کون سی ڈش کرنی ہے، کس طرح کی ڈیکوریشن ہونی ہے، اور ٹائم کیا ہے، کارڈ کس طرح ہے، کپڑے کس طرح ہے، سارے کرنے. لیکن جو چیز نہیں کرنی ہے وہ نکاح سنت کے مطابق، اس کا کسی کو بھی لحاظ اور دھیان نہیں ہوتا ہے کہ بھی یہ نکاح جو ہے سنت کے مطابق بھی کرنا ہے، وہ مسجد کے اندر کرنا ہے، اس کا کوئی، اس میں پھر وقت کی بھی پابندی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں، باقی ساری چیزیں ادھر ادھر کی کریں گے، وہ جس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، جو شریعت نے جن کو کوئی لازم نہیں قرار دیا ہے، جو خود ساختہ مسلط کی ہوئی ہے سوسائٹی نے یا لوگوں نے، وہ سارب کرنی ہے. لیکن جو کرنی ہے، جو مسنون ہے، وہ نہیں کرنی ہے. تو یہی طریقہ جو ہے لوگوں کا جو حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کو حتیٰ کہ تلبیہ تک وہ نہیں سیکھتے، نیت کو حج کی عمرے کی وہ نہیں سیکھتے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور حج کے جو عمرہ کا طریقہ ہے وہ نہیں سیکھتے، ایسے ہی جہاں گم پھر کر آ جاتے ہیں. وہ یہ تو ویسے ہی ہو گیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے زمانے میں، قیامت آنے کے زمانے آنے سے پہلے لوگ جو حج کریں گے تو وہ ان کے مختلف مقاصد ہوں گے، مختلف ان کی نیتیں ہوں گی. جو امیردار طبقہ ہے، پیسے والا طبقہ ہے، تو وہ اپنے پیسے کے اظہار کے لیے کبھی چلو کہیں اور کیا جا نہیں، چلو ادھر ہی چلے جاتے ہیں، سیر سپٹا ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہے تو ویسے ہی ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. اور بعض جو غریب ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ مانگنے کے لیے، یہ تو میرا خیال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انہوں نے ملکہ 1 لاکھ کے قریب بھکاری منگتے پکڑے، ان میں سے جو خبر کے مطابق 95% جو ہے نا وہ پاکستانی ہے. استغفر اللہ. تو وہ جن 95% جو مانگ لی، یہ وہ بالکل حدیث کے عین مطابق، اچھے بھلے جانی، بعض لوگ اپنی صورت ایسی بناتے ہیں کہ تاکہ دوسروں کو دھوکا ہو، یعنی سر پہ داڑھی ہے اور سفید یعنی ان کی داڑھی ہے، سر پہ جو ہے ٹوپی ہے، سارا کچھ لباس ایسا ہے جیسا کہ پتہ نہیں ابھی جو کوئی پتہ نہیں بزرگ نمودار ہوئے لیکن بھیک مانگ رہے ہیں. اتنی بھی حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر, اللہ تعالیٰ کا شہر ہے, ملک ہے, لیکن وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی مسجد ہے, لیکن ڈرلے سے مانگ رہے ہیں. کوئی کم عورتوں سے مانگ رہے ہیں, مردوں سے مانگ رہے ہیں, بچوں سے مانگ رہے ہیں. تو یہ آپ نے فرمایا کہ مانگنے کے لیے جائیں گے, اور جو دیندار طبقہ پڑا ہوا وہ جائیں گے, وہ جا کر گنتی کروائیں گے کہ ہم نے اتنے حج کر لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی کسی کو بتایا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں؟ ویسے بھی اسلام کے اندر کوئی بھی نیکی کرنا اور نیکی کرنے کے بعد لوگوں کو اظہار کرنا اس عمومی طور پر, یہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا دکھاوا, یہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اب حج کیا ہے, عمرے کیا ہے, تو کوئی کسی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے میں نے کتنے کر لیا, کتنی بار مرتبہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے, ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے. اگر کوئی پوچھے بھی کتنی مرتبہ چلے گئے, بس جس کے لیے گئے وہ چلے گئے, بس اب میں آخری مرتبہ ہو گئے ہوں, بس یہ دعا. یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے حج کو, میرے عمرے کو, میری عبادات کو قبول کر لے. اصل تو یہ چیز ہے. بار بار جانے سے کیا ہوتا ہے, وہ ایک شخص کا واقعہ آتا نا, وہ کسی کو ملنے کے لیے کوئی گیا, کوئی ملنے کے لیے گیا حج کے لیے, حج کر کے آئے تھے. تو انہوں نے وہ ملنے کے لیے گیا, انہوں نے کہا اپنے کسی کو, گھر والوں کو کہا کہ بھی فلاں جو کھجور ہے اس کو فلاں برتن میں یا گلاس میں جا ڈال کر لے کر آنا, جو میں فلانے نمبر پر جو حج کر کے آیا ہوں یا عمرہ کر کے آیا ہوں اس میں, اس وقت جب میں لے کر آیا تھا. اس ایک جملے نے سارے ان کے حج اور سارے ان کے عمرے پر پانی پھیر دیا. اب اس بیچارے کو جو اس کے لیے, کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی حج کے لیے عمرہ کے لیے واپس آئے خصوص پر حج کے بعد, تو اس کو اس کے بعد میں آتا ہے کہ 7 دن بعد کہتا ہے کہ 40 دن تک اگر آپ اس سے ملاقات کرو, اسے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا منگواؤ, تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو جو ہے اسے دعا منگواؤ. تو ہمیں تو دوسرے کے بارے میں تو یہی نیت کرنی, یہی اچھا گمان رکھنا ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حج یا عمرہ قبول کیا, اس وجہ سے میں اس کی دعا کی مغفرت کی درخواست کر رہا ہوں. لیکن خود بندے کو تو اپنا جائزہ لینا ہے نا, خود تو ڈرنا چاہیے. الایمان بین الرجائی والخوفی, ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو, پتہ نہیں میرا پیسہ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیسہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اس سے حج کے لیے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور امید بھی رکھنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں ساری یعنی اپنے وسائل اور اپنے اسباب کے درجے میں کرنے کے بعد میں حج کیا, عمرہ کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس حج کو قبول کر لیں, عمرے کو قبول کر, میری عبادت کو قبول کر لیں. اصل جو چیز بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہ ساتھ جو ہے حاجی لگوانا, اوکے, کیا کوئی جو ہے نماز پڑھتا ہے تو کیا کوئی نماز ہی لگوائے گا اپنے نام کے ساتھ؟ کوئی زکات دیتا ہے تو کیا کہے گا میرے ساتھ زکاتی, کہ بھائی فلاں زکاتی, یا روزے رکھتا ہے تو سومی یا رمضانی؟ تو یہ اس طرح حاجی ہے, کیوں لگاتے ہیں حاجی؟ نہیں لگانا چاہیے حاج, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, کی ہے کیوں پھر اس کو حاجی لگانے کا نام؟ جو اگر کہتے بھائی حج کیا ہے یا نہیں, تو لیکن نہیں حاج, نہ حاجی لگاؤ, نہ نمازی لگاؤ, نہ زکاتی لگاؤ, نہ سومی لگاؤ, رمضانی لگاؤ, کچھ بھی, بس اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں یہ انقلاب نہیں پیدا ہوتا ہے, کیوں لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے؟ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ تعالیٰ کا رنگ تو ایسا ہے کہ وہ کسی پر جب چڑھ جائے تو وہ اترتا نہیں ہے. آپ بعض اوقات مارکیٹ سے نا کوئی رنگ لے کر آؤ, یہاں تک مارکر اس میں پرمانٹ مارکر پکا, اس میں اگر لکھو تو اس میں مٹتا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی رنگ ایسا ہونا چاہیے ہمارے دلوں پر, ہماری روحوں پر, ہمارے بدنوں پر, ہمارے اعمال پر, ہماری سوچ پر, ہماری خواہشات پر, کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا رنگ انمٹ ہونا چاہیے, اس میں بدلنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی ہوا ادھر کی آئی تو وہ رنگ جو ہے مٹ گیا, وہ تو پھر اللہ کا رنگ نہ ہوا نا, صبغت اللہ ومن احسن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کا جو رنگ ہے اس سے بہتر کون سا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابد، یعنی انسان کی جو ظاہری صورت ہوتی ہے، ظاہری طور اتوار ہوتے ہیں، یہ ظاہری جو اس کا اظہار، یہ بھی اللہ سبحانہ اسی تو اظہار ہوتا ہے، اسلام کا معنی یہ ہے، ایمان تو دل کے اندر ہے، اسلام اس کا اظہار، یہ سارے جو پانچ ارکان اسلام ہے اس میں اظہار ہی تو ہوتا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی کا رنگ کتنا چڑھتا ہے بندے پر، یہ پانچ ارکان پر عمل کرنے کے، یہ انسان کے اپنے خلوص پر ہے، کتنا اخلاص ہوتا ہے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کے اوپر رنگ چڑھے گا۔ تو بہرحال یہ ایک وجوہات ہے کہ بندے سیکھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں تو پھر ایسے ہی حج کے لیے جاتے تو وہ کچھ تبدیلی نہیں آتی، اور پرانے زمانے میں قافلوں سے جاتے تھے اور لمبا لمبا وقفہ ہوتا تھا، یہی کہ جنی شوال جب پہلے تو لوگ ماحول ایسا بناتے تھے کہ سیکھنے سکھانے کا، اور اس میں ذہن بھی بن جاتا تھا، اور پھر جب واپس آتے تھے تو کچھ تبدیلی ہوئی ہوتی تھی ذہن میں بھی اور سوچ میں بھی، خواہشات میں بھی، تو ایک فکر ہوتی تھی آخرت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ اب تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب بندہ واپس وہاں سے آ جاتا ہے، بعض کا اس وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو یہ بھی ایک صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عمرہ کی نیت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملاقات کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دعا کی درخواست کی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی، لیکن سکھلایا امت کو کہ وہ جب آئے تو آپ نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، تو اگر ایک اللہ کا اس میں کیا ظاہر ہے کہ دوسرے مسلمان اگر اس کو ملاقات کر لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ آپ سے کوئی چیزیں ہی وہاں سے منگوائے گا، کبھی اس وجہ سے کئی لوگ جو ہے کسی سے ملاقات نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ مجھ سے پتہ نہیں کتنی لمبی لسٹ نکال کے بیٹھ جائے گا، اور کہا کہ ولی فلان چیز بھی وہاں سے لے آنا، فلان چیز بھی لے آنا، وہاں سے وہاں کی جو چیز ہے اصل جو سوغات ہے بیت اللہ کی، حرمین شریفین کی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، وہاں کے وہاں جو دو چیزیں ہیں وہاں انسان درخواست کر سکتا ہے، وہ بھی اگر بسہولت انسان کو یاد رہے، وعدہ نہ کرے، اگر وعدہ کر لیا تو پھر اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام جو ہے کی درخواست کرنا کہ میرا سلام بھی بھیج دینا، وہاں پیش کر دینا، اور دوسرا صلاۃ و سلام براہ راست پیش کر دینا، دو چیزیں، یہ مسجد نبوی کی اور مدینۃ المنورہ کی سوغات میں سے ہے، اور بیت اللہ وہاں کی جو اصل جو وہاں بھی دو چیزیں ہیں، وہاں کی جو سوغات، ایک دعائیں ہیں اور دوسرا آب زمزم ہے، آب زمزم، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اور ویسے آب زمزم تو ویسے بھی آج کل پوری دنیا جہاں سے مل جاتا ہے، تو ان میں سے ایک چیز رہ گئی وہ دعا، تو انسان دوسروں سے یہ دعا کی درخواست کر لے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے، تو اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے یعنی وہاں تو قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے مقام پر اس بندے کے لیے دعا کی اور اس کے بیڑا پار ہو جائے۔ دعا کی کیا درخواست کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی جائز حاجتیں وہ پوری ہو جائے۔ تو بہرحال یہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے کل سے، تو اس کی 10 فضیلتیں ہیں، وہ مختصر آپ کو بتاتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں 2-4 منٹ میں۔ پہلی فضیلت کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، کہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں وہ جو ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب ان میں سے چونکہ مختلف ہے، تو یہ 4 حرمت والے مہینے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اور لڑائی جھگڑے یہ اس سے منع کیا ہے، تو اس وجہ سے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، تو یہ ذی الحج ان میں سے ایک مہینہ، یہ ان دنوں کی خصوص پر ذوالحج کی فضیلت ہے، تو اس وجہ سے دوسری فضیلت ان ایام کی خصوص پر پہلے جو 10 ہے، یہ اگر دیکھ دوسرے الفاظ میں اگر جو کہا جائے کہ یہ پورے سال میں رمضان کے علاوہ سب سے بہترین ایام ہے عبادت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان کی قسم بھی کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو اس وجہ سے ان میں عظیم الشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے جو دن ہیں، ان کا جو دن ہے ایک ایک دن، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر نو ذی الحج تک ایک ایک جو دن ہے اس میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب ہے، اجر ثواب ہے، اور اس کی راتوں کی جو فضیلت ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہے. اب لیلۃ القدر تو اتنی عظیم شان ہزار مہینوں سے قرآن مجید کے اندر سورہ قدر کے اندر فرمایا ہے. تو اور پھر آج کل ہماری جو رات ہے سوا گیارہ بجے عشاء ہوتی ہے اور 1:45 پہ فجر ہوتی ہے، کتنی رات ہے، چھوٹی سی رات ہے، اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت تو انسان چٹکیوں میں ہی حاصل کر سکتا ہے. اور پھر وہ نو راتیں، اور تیسری فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس انہی دنوں میں اسلام کا پانچواں رکن عظیم الشان جو حج ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے. اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ تیرہویں اس کے مخصوص نویں ذی الحج سے لے کر تیرہویں ذی الحج تک یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر اس وجہ سے اس کی فضیلت. اور پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہ ابھی جو جیسے کہ بتایا کہ ایک دن کی ایک سال کے برابر اجر و ثواب، اور راتوں کی لیلۃ القدر کے برابر ثواب. اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ انہی دنوں میں جو یوم عرفہ کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ذوالحج کا ذوالحج کی نو تاریخ جس کو یوم عرفہ بولتے ہیں، عید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے عظیم الشان نعمت اسلام کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ایک ہر ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے، مکمل ہو گیا. اس کا مطلب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی بڑھا سکتا ہے نہ اس کو گھٹا سکتا ہے. تو یہ دوسرے الفاظ میں جو جتنی بھی بدعات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، نئی چیزیں جو دین کے نام پر ثواب کی نیت سے داخل کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب اس بات کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کلام پاک میں یہ آیت نے کریمہ نازل کرنے کہ میں نے دین مکمل کری، اور یہ بندہ یہ اپنے عمل سے یا اپنے قول سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ نہیں اللہ نے دین کے اندر مکمل نہیں کیا، کچھ چیز باقی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ کہ دین مکمل کر لیا، میری کوئی زیادہ فہم ہے، میری کوئی زیادہ عقل ہے، میں زیادہ کوئی تور تیس مار خواہ ہوں، تو اس وجہ سے دین میں فلاں چیز جو ہے اس آنی چاہیے تھی، لہذا ایجاد کر دی، بیچ میں داخل کر دی، تو وہ بدعت. تو اس وجہ سے یہودیوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی، اگر ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن قرار دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس مقام پر نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی. فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا، ہم نے پہلے ہی اس کو دو عید قرار دے دی، یعنی خوشی کا دن عرفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتے ہیں، اور جو جمعہ کا دن ویسے بھی مسلمانوں کا عید کا دن ہے. تو اس وجہ سے اور ساتویں فضیلت یہ ہے کہ یوم عرفہ اس دن یوم عرفہ کا دن آتا ہے ان ایام میں، تو اس یہ پہلے جو دس دن ہے، تو یوم عرفہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے حضرت عائشہ رضی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس یوم عرفہ کا ایک ہزار دنوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے، ایک ہزار دن، ایک سال بھی نہیں، ایک ہزار دن. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ مجھے ایک یعنی دس ہزار جو ہے دس ہزار سال کے برابر، اور ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس کا روزہ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا اس کا اجر و ثواب ہے. تو یہ اس کی ساتویں اور آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یوم عرفہ میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی مخشش اور مغفرت فرماتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس دن جتنا شیطان ذلیل اور رسوا اور چیخ و پکار کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی کثرت کے ساتھ بخشش کرتے ہیں. اور اسی طرح اسی جو ہے انہیں دنوں میں نوے جو ہے پہلے دس جو دس دن ہیں ان میں سے دسویں تاریخ کو عید الاضحیٰ آتی ہے, تو اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے. اور دسویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی دسویں گیارہویں اور بارہویں اس میں عید یعنی قربانی سر انجام دی جاتی ہے. یہ قربانی بھی تو مخصوص دنوں میں, اگر پورا سال انسان قربانی کے نام سے جانور ذبح کرے وہ قربانی کی اس کو فضیلت نہیں ملے گی. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دنوں میں اعمال پسندیدہ ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ شخص بھی جو جہاد کے لیے قتال کے لیے گیا ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہاں, اگر وہ جہاد اور قتال کے لیے گیا ہے وہ وہاں شہید ہو گیا واپس نہیں آیا تو پھر اس کا وہ عمل زیادہ فضیلت والا ہے, ورنہ ان دنوں میں جو انسان نیکی کرتا ہے یا عمل کرتا ہے پہلے دس دنوں میں ذی‌الحجہ کے وہ فضیلت والے ہیں. تو پھر فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل ترین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسندیدہ ترین جو عمل ہے وہ اللہ کے راستے پر جانور قربان کرنا, اور جانور کا جو خون ہے زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو فضائل بتائے ہیں اس عشرہ ذی الحج کے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنہوں نے حج کے لیے گئے ان کے حج کو قبول فرمائے, جو قربانی کی نیت کی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.